This is VOA News, coming to you by remote. I'm Gene Randall. U.S. President Donald Trump is at a military hospital outside Washington where he's being treated for COVID-19. As Mr. Trump, who had long downplayed the virus, joins more than 7.3 million people in the United States to be hit by the infection. After taking an experimental drug at the White House, the president was helicoptered to Walter Reed National Medical Center, where he's being given the antiviral remdesivir, which can often reduce recovery time in COVID cases. The 74-year-old president has canceled all of his re-election campaign events until further notice, this just a month before the November 3rd balloting. The White House says the president will remain hospitalized for a few days, but clearly that depends on his condition. We're told the president will carry out his duties in a specially equipped suite at Walter Reed, that his authority remains fully intact. In his first Twitter message after being admitted to the hospital, he wrote, "Going well, I think. Thank you to all. Love." White House Dr. Sean Connolly said his patient was doing very well and that there was no need for the use of supplemental oxygen. First Lady Melania Trump, also suffering from COVID, remains at the White House while concern is being expressed about how many in the president's circle he may have infected before he showed any virus symptoms. Politico was the first to report among those who have tested positive is Trump campaign manager Bill Stepien. The same is true for the head of the Republican Party, Ronna McDaniel, and at least some who attended last week's Rose Garden event when the president announced his choice of Judge Amy Coney Barrett for the U.S. Supreme Court. Among those testing positive, Republican Senators Mike Lee and Tom Tillis, former White House counselor Kellyanne Conway, and the president of the University of Notre Dame. Chinese state media report that President Xi Jinping has sent a message to President Trump and his wife Melania, wishing them a speedy recovery from the coronavirus, a disease Mr. Trump refers to as the China virus. More news online at voanews.com. There is also, for your listening convenience, a mobile app. This is VOA News. Democratic presidential candidate Joe Biden continues his campaign while offering President Trump his best wishes for a speedy recovery. Biden has for now stopped using a series of negative ads aimed at Mr. Trump's performance in office, though he says the president's illness should serve as a lesson about the importance of such safeguards as face coverings. He called it, quote, a bracing reminder to all of us that we have to take this virus seriously. The vice presidential debate between Mike Pence and Kamala Harris will apparently go on as scheduled on Wednesday night. The latest coronavirus numbers from Johns Hopkins University. Worldwide, 34.6 million infections, just under 1,029,000 fatalities. Here in the U.S., deaths total close to 209,000. Brazil is next with a loss of 145,000 lives. 8 months after the coronavirus arrived in India, the number of fatalities from the disease today rose well above 100,000. Nearly 6.5 million people have been infected in India, a case count second only to the United States. Police in Australia's coronavirus hotspot, the state of Victoria, today strengthened patrolling as crowds of people in the capital, Melbourne, ignored stringent lockdown restrictions at beaches on the warmest weekend in months. Under lockdown rules, Melbourne's nearly 5 million people are only allowed to exercise or socialize outdoors for a maximum of 2 hours a day. They're also required to stay close to home and wear masks in public places. But television and social media footage showed large numbers of beachgoers without face coverings as temperatures soared ahead of summer in the Southern Hemisphere. Victoria Premier Daniel Andrews called the behavior unacceptable. At least 8 people are missing in France after a storm passed through the southeastern part of the country, causing strong floods around the city of Nice. Météo France said that 450 millimeters of rain was recorded over 24 hours in some areas, the equivalent of close to 4 months of rain at this time of the year. The storm now poses a threat to Italy. Armenia is pledging to work with Russia, the United States, and France on renewing a ceasefire in Nagorno-Karabakh, the breakaway enclave in the South Caucasus. Azerbaijan, which is fighting ethnic Armenian forces, has not responded to the call for a stand down. Azerbaijan's President Ilham Aliyev this week ruled out talks with Armenia over Nagorno-Karabakh, and his ally Turkey said the three big powers should have no role in peacemaking. Israel's tourism minister Asaf Zamir has resigned to protest a new law that curbs demonstrations against Prime Minister Benjamin Netanyahu, saying the measure left him without a shred of trust in the veteran leader. Netanyahu's right-wing Likud, which forged a coalition government with blue and white in May after a close election, calls Zamir's resignation an attempt to shore up support from liberal Israelis angry with the prime minister. More news online at voanews.com. Via remote, I'm Gene Randall, and this is VOA News. We'll be right back.
وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہم آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہے ہیں راؤنڈ ٹیبل.
السلام علیکم سامعین, شہناز عزیز حاضر ہے آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ, اور ہم بات کریں گے کووڈ 19 کے دوران پاکستان میں بچوں کی صحت کی صورتحال پر. یہ موضوع خاص طور سے اس لیے بھی اہم ہے کہ ایک طویل التوا کے بعد گزشتہ ہفتے پاکستان بھر میں بچوں کو پولیو ویکسین پلانے کی قومی مہم کا انعقاد کیا گیا ہے, اور 29 ستمبر کو دنیا بھر میں دل کی بیماریوں کے بارے میں آگہی کا بین الاقوامی دن منایا گیا. اس دن کا مقصد نہ صرف یہ کہ مختلف نوعیت کے امراض قلب کے اعداد و شمار کا جائزہ لینا ہے, بلکہ ان کے انسداد کے لیے آگہی فراہم کرنا بھی ہے. شاید بہت سارے لوگوں کے لیے وہ اعداد و شمار حیران کن ہوں جو پاکستان میں بچوں کو پیدائش سے لاحق دل کے امراض کے بارے میں ہے. تو اس بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے, اور اس کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے آج چار ماہرین کو. ڈاکٹر نصرت فاروقی پاکستان کی پہلی ایسی یورولوجسٹ ہیں جنہوں نے اعلیٰ تعلیم باہر سے حاصل کی ہے. انہیں 2018 میں ان کی خدمات پر پبلک سروس کے شعبے میں تمغہ امتیاز دیا گیا, اور اسی طرح یہ پاکستان نیوی کی جانب سے سرجن کمانڈر کا آنریری رینک حاصل کرنے والی پہلی خاتون بھی ہیں. ان کا ایک اہم کام الفت نامی اس این جی او کا قیام ہے جس میں اب تک 700 سے زیادہ بچوں کی مختلف نوعیت کی سرجریز کروائی جا چکی ہیں. ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر علی فیصل سلیم ہیں, یہ الفت کے کو فاؤنڈر ہیں. آغا خان ہاسپٹل میں بچوں میں انفیکشنس ڈیزیزز کے ایک ماہر ہیں, اور سیج نامی اس بین الاقوامی تنظیم میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں جو صحت کا ایک بہت ہی اہم بین الاقوامی پلیٹ فارم ہے. اپنے اسپتال سے باہر ڈاکٹر فیصل کا ایک بہت اہم کام صحت کے بارے میں آگہی فراہم کرنا اور پاکستان کو مختلف بین الاقوامی فورم سے جوڑنا ہے. ڈاکٹر عبدالستار شیخ بچوں میں دل کی بیماریوں کے ماہر ہیں, اور پاکستان کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز یعنی این آئی سی وی ڈی میں پروفیسر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں. ان کا یہ ایک پیشن ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو بچوں میں دل کی ان بیماریوں کو ختم کیا جائے جن کا فوری طور پر علاج ممکن ہے, یعنی اگر پیدائش کے فوراً بعد ان کی دیکھ بھال کی جائے اور ان کی سرجری کر دی جائے تو یہ بچے زندگی بھر صحت مند رہ سکتے ہیں. ان سے ہم خاص طور پر بات کریں گے ان سیٹلائٹ سینٹرز کے بارے میں جو پاکستان کے چھوٹے شہروں اور قصبوں کے ایک نیٹ ورک کو این آئی سی وی ڈی سے جوڑتے ہیں. ہمارے چوتھے مہمان یاسر شفیق صاحب ہیں جو ہیلتھ پالیسی کے ایک ماہر ہیں, اب اس وقت پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. وائٹلی پاکستان نامی این جی او سے ان کا تعلق ہے. اس کے علاوہ یہ گاوی کے رکن ہیں جو دنیا بھر میں ویکسینز کی فراہمی میں ایک بہت ہی اہم مقام رکھتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں ایک مختصر بریک لیتے ہیں تاکہ آپ نوٹ کر سکیں کہ ہمارے ان پروگراموں کو آپ ہماری ویب سائٹ پر کس طرح سن سکتے ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے.
ڈاکٹر علی فیصل, آپ مجھے تھوڑا سا اگر کوئی چیز جو ہے مس ہو گئی ان ماہرین کے بارے میں ہمیں کہنی چاہیے تھی تو آپ وہ کہیے, پھر ہم صحت پہ بات کریں گے.
جی بہت شکریہ شہناز آپ کا, اور بس میں پہلے تو ڈاکٹر عزت کے متعلق یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر عزت کا میں جب خان میں انٹرنشپ کرتا ہاؤس جاب کرتا تھا, ڈاکٹر مظفر فاروقی میری پہلی استاد تھی, وہاں پہ ریزیڈینسی کر رہی تھی یورولوجی کے اندر, وہاں سے انہوں نے ہمیں جو بھی کام ہم پبلک سروس کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں ہیلپ کی, گرو کیا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ ایک بہت امپورٹنٹ جس کو ہم کہتے ہیں کابی, گلوبل الائنس آف ویکسین انیشیٹو, اس میں پاکستان کی جو سول سروسز آرگنائزیشن ہے سی ایس اوز ہیں ان کو لیڈ کرتے ہیں اور یہ اعزاز ہے میں سمجھتا ہوں کہ یاسر کے پاس ایک یونیک اعزاز ہے ایز اے فارماسسٹ اور پبلک ہیلتھ فزیشین. جیسے آپ نے بتایا تھا کہ انہوں نے بہت کام کیا, وہ خود بھی بتائیں گے.
بالکل ڈاکٹر فیصل, اصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز تو ظاہر ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہے اور سبھی قابل قدر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کچھ کچھ لوگ ہیں جو بالکل مطلب جن کا یونیک ہوتا ہے کام. تو اس وقت بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم کہ ظاہر ہے بہت سارے صحت کے جو پروگرام ہیں اور جو وسائل ہیں وہ سب متاثر ہوئے کووڈ کی وجہ سے, کیونکہ توجہ بھی ادھر رہی, پھر یہ کہ ہاسپٹلز میں انفیکشن کی ڈر سے بہت سی دفعہ کوئی سوائے اس کے ایک ایمرجنسی جو سرجریز تھیں امریکہ میں تو تقریباً ساری ختم ہو گئی تھیں, حتیٰ کہ کینسر کی بھی سوائے اس کے کہ ان کی انتہائی ضرورت ہو. تو میں ڈاکٹر فیصل آپ سے کہوں گی کہ یونائیٹڈ نیشنز کی بہت سی رپورٹوں میں اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے, ڈبلیو ایچ او کی بھی. تو بتائیے تھوڑا سا ہمیں کہ پاکستان میں جو صحت کے پروگرام ہیں بچوں کے, ان پر کیا اثر پڑا؟
یہ بہت سینسیٹیو میٹر ہے شہناز. کافی عرصہ ہم میرے خیال ہے کہ یہ مارچ سے پاکستان میں اسٹارٹ ہوا تھا, فیبری کے لاسٹ سے اور مارچ کے شروع کے اندر جب ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا اسٹارٹ کیا تھا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ بچوں کی صحت کے لیے نظر انداز ہوئی وہ ویکسینیشن تھی, جس کو ہم روٹین امیونائزیشن کہتے ہیں. کافی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بچوں کی روٹین امیونائزیشن متاثر ہوئی, جس کی وجہ سے اپیرنٹلی یہ اچھی بات ہے کہ ابھی تک کوئی آؤٹ بریک نہیں ہوا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انٹرمنگلنگ بہت کم ہوئی ہے, لیکن ایک بہت زیادہ کیوٹک سچویشن ہوئی ہے جہاں ڈیمانڈ جو ہے بہت اگر لوگوں کی تھی اور ہم پوری نہیں کر پائے. دوسرے کہ لوگ تھوڑے سے ڈرے بھی تھے, پیرنٹس بہت ڈرے ہوئے تھے بچوں کو گھروں سے نکالنے کے لیے. ایک سوسائٹی کا جو امپیکٹ تھا جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑوں کے اندر یہ خاص بیماری ہو رہی تھی, خاص طور پہ جن کے اندر کوئی کو موربڈز ہوں, لیکن بچے الحمدللہ کافی سیف رہے. اور یہ میڈیکل سائنس نے ثابت بھی کیا ہے کہ یہ کووڈ 19 جو ہے یہ بڑوں کو اندر زیادہ اثر انداز کرتی ہے. بچے کافی زیادہ پروٹیکٹڈ رہے. میں خود بھی انفیکشس ڈیزیز کے شعبے سے وابستہ ہوں, میں نے بہت سارے بچوں کا علاج کیا ہے کووڈ کے, لیکن میں نے کوئی بھی بہت سک بچہ نہیں دیکھا. اور بچے الحمدللہ آتے تھے اور جلدی سے صحت یاب ہو کے گھر چلے جاتے تھے. سو پہلا جو شعبہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ بالکل یہی ہے جس کے اندر امیونائزیشن کہتے ہیں ہم, جس کی وہ متاثر ہوئی. دوسرے پہ اگر آپ کہیں بچوں کی گروتھ, وہ بہت زیادہ نظر انداز ہوئی ان ٹرمز آف کوگنیشن, ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ. جو اسکول بند ہوئے تو وہ بہت زیادہ سیکھ نہیں سکے, جس کی وجہ سے ان کے اندر جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں جیسے اوبیسٹی ہو گئی, جیسے بلڈ پریشر بڑھ گیا, جیسے کہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے, والدین بھی گھروں میں تھے, اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی کا ٹائم بڑھ گیا, اسکرین ٹائم بڑھ گیا, جو نان کمیونیکیبل ڈیزیز جو کہ بچوں میں ہم یوزلی نہیں دیکھ رہے ہو رہے ہوتے وہ دوسرے نمبر پہ آنے لگے. تیسرا اگر ایک عام فینومینا ہم دیکھے جائے کہ جس سے ہم تھوڑا سا پروٹیکٹ رہے, وہ یہ کہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلے تو ان کو وہ بیماریاں جو کہ عام طور سے گھروں سے باہر نکلنے اور انٹرمنگل ہونے سے ہوتی ہیں, جیسے کہ ریسپیریٹری پرابلم, جیسے کہ ڈائریا, جیسے کہ ٹائیفائڈ, اس سے ہم زیادہ بچے رہے.
تو میں ڈاکٹر نصرت فاروقی آپ سے اب پوچھوں گی کہ ایک تو آپ کے اپنے شعبے میں یعنی یورولوجی کے شعبے میں آپ نے بچوں میں کووڈ 19 کے کیا اثرات دیکھے, اور پھر خاص طور سے آپ کا جو ایک آپ کے این جی او ہے الفت کے نام سے جو 700 سے زیادہ بچوں کی سرجریز کروا چکی ہے مفت, اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن پہلے آپ کن شعبوں میں آپ سمجھتی ہیں کہ خاص طور پہ اب توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے؟
ایکچولی میں ایڈلٹ یورولوجسٹ ہوں, سو بچوں سے ڈائریکٹ لنک تو میرا نہیں رہا. آئی واز لکی انف ٹو لیڈ دا پروگرام ایٹ ایکسپو سینٹر, جو ہمارا آئسولیشن سینٹر بنا تھا.
جی
اس میں اگر ہم نے 1200 پیشنٹس ایڈلٹ ایڈمٹ کیے تو اس ایڈلٹ پاپولیشن سے آئی تھنک ہم نے کوئی 7 یا 10 بچے ایڈمٹ ہوئے ہوں گے کووڈ کے. دس واز اونلی فار کووڈ پیشنٹس. سو اس میں وہ سارے بچے جیسے علی نے کہا, میں ان سے بالکل اتفاق کروں گی کہ بچوں میں زیادہ اس کا تناسب ایک تو کم رہا اور بچوں میں بھی شدید طور پر اس کا رسپانس نہیں آیا, تو بچے الحمدللہ کافی محفوظ رہے اس سے.
اچھا, اور ابھی آپ کے پروگرام کی طرف آتے ہیں الفت کی طرف, لیکن پہلے ڈاکٹر عبدالستار شیخ صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مجھے آپ کے ظاہر ہے کہ دل کی بیماریاں جو ہیں ان کی جو سرجری ہے, آپ بچوں کے دل کی بیماریوں کے ماہر ہیں, تو اس میں کیا ایسا ہوا کہ اتنا آپ کے ہاسپٹل میں اس قدر برڈن تھا کہ بچوں کی صحت کے دیگر مسائل پر آپ لوگ توجہ نہیں دے سکے یا اس طرح کی صورتحال نہیں تھی؟
ہاں, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ کے دوران جو بچے تھے جن کو بیسیکلی دل کے مسائل تھے, تو کووڈ میں ہم لوگوں نے ایک چیز دیکھی کہ کووڈ کے ساتھ دل کی ایسوسیشن یا سمجھے کہ دل کی کمپلیکیشن کے کیسز بھی ہم لوگ نے دیکھے جو کافی تعداد میں تھے, جس پہ ہم لوگوں نے ڈبلیو ایچ او کے ساتھ کام کیا, جس میں آخان کی ٹیم شامل تھی, وہاں سے ہمارے دوست تھے, این ایس یو ڈی سے ہم لوگ تھے اور چلڈرن ہاسپٹل سے اور دوسری جگہوں سے مل کے ہم لوگوں نے کام کیا. کوئی ہم لوگوں نے 40 کے قریب وہ کیسز دیکھے جو بچے کووڈ کی وجہ سے دل کی بیماریوں میں, جسے ہم کہتے ہیں کہ بعد میں دل کی بیماریاں یا اکوائرڈ ہارٹ ڈیزیز ڈیولپ ہوئی, زیادہ تر ان میں دل کافی بچوں کا کمزور ہو گیا, لیکیج شروع ہو گئی, یا ان کی جو نسیں ہوتی ہیں وہ خراب ہو گئی, یا دل کے گرد پانی آ گیا. اور یہ کمپلیکیشن ہم لوگوں نے اس پر نوٹ کی جب کووڈ ہو چکا تھا بچوں کو اور اس کو کچھ ہفتے گزر چکے تھے, تو یہ قسم کی سیریس کمپلیکیشن تھی. اس میں یہ کہ ڈیتھ ریٹ یا کمپلیکیشن ریٹ زیادہ ہوتا ہے اگر ان کو ٹائملی ٹریٹ نہ کیا گیا. اسٹارٹنگ میں تو کسی کو پتا نہیں چلا, ہر کوئی اس کو سمجھے کہ اور کوئی ڈیزیز سمجھ رہا تھا. بعد میں جب انٹرنیشنلی سب نے آئیڈینٹیفائی کیا تو ڈبلیو ایچ او والوں کے ساتھ ہم لوگوں نے کام شروع کیا, اور ہم لوگوں نے 40 کیسز پاکستان سے رجسٹرڈ کیے, ان کو ٹریٹ کیا, اور ماشاء اللہ تو یہ کہ جب وہ ہمیں سب کو پتا چل گیا تو ہم لوگوں نے اویئرنیس کے لیے آن لائن ویبینارس بھی کیے, سب لوگوں نے مل کے ڈبلیو ایچ او کو بھی انوالو کیا, جو ہماری پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن ہے ان کو انوالو کر کے اویئرنیس اسٹارٹ کی کہ وہ بچے جن میں آپ کو لگے کووڈ ہوا ہو یا کووڈ لائک سمپٹمس ہو چکے ہوں پہلے کچھ ہفتے پہلے, بعد میں اگر آپ کے پاس کچھ مخصوص نشانیوں کے ساتھ آتے ہیں تو فوراً آپ ان کو کارڈیولوجسٹ کے پاس بھیجیں, کیونکہ جیسے ہی جلدی سے ہم اس کو ڈائگنوسس کر رہے تھے اتنی جلدی ٹریٹمنٹ شروع کر رہے تھے تو ان کی آؤٹ کم بہتر تھا, دل ریکور ہو جاتا تھا, چیزیں بہتر ہو جاتی تھی. تو وہ ہم لوگوں نے ڈبلیو ایچ او کے ساتھ کام کر کے ہم لوگوں نے امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کا جرنل میں پبلش کروایا ڈیٹا, ملٹی کنٹری لیول پہ اسٹڈیز تھی تو وہ پبلش ہو گیا. دوسرا ہماری اسٹڈیز چل رہی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کو دل کے مسائل تھے اور کووڈ کے دوران وہ نگلیکٹ ہوئے ہیں, نگلیکٹ اس لیے ہوئے کہ وہ زیادہ تر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ تھا, ہمارے زیادہ تر بچے ڈسٹل ایریاز میں رہتے ہیں یا فیملی اویئرنیس نہیں ہوتی یا وہاں پہ کہ وہ فائنینشل ایشوز ہوتے ہیں تو وہ ریچ نہیں کر پا رہے تھے. تو ہم لوگوں نے یہ کیا کہ اویئرنیس اسٹارٹ پروگرام اسٹارٹ کیا کہ لوکل جو جنرل پریکٹیشنر ہیں آس پاس کے چھوٹے چھوٹے سٹیز کے یا گاؤں کے, ان کو یہ اویئرنیس دی کہ ہمارے جو سیٹلائٹ سینٹرس ہیں, جو ہم لوگوں نے سیٹلائٹ سینٹر یا ہاسپٹلس ڈفرینٹ سٹیز میں بنائے, وہاں تک آپ بچے کو پہنچا دیں.
ڈاکٹر شیخ آپ سے میں بھی دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں, پہلے ہم تھوڑی سی بات کر رہے ہیں یاسر شفیق صاحب سے. جی یاسر صاحب, تھوڑا سا آپ ہمیں اب بتائیے کہ ظاہر آپ کا کام اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ اس میں ایک رابطے کا کام بھی آپ کا, تو کچھ تھوڑی تفصیل بتائیے.
تو بہت ساری چیزیں علی فیصل آلریڈی پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں کہ کس ٹائپ کے چیلنجز جو تھے وہ فیس کیے. تو ہی رائٹلی سیڈ کہ جو ایمونائزیشن ہے, ایمونائزیشن سروس جو روٹین ایمونائزیشن ہے جس میں آپ بچے کو 5 سال تک کے کم عمر بچوں کو آپ کے پاس ٹیکے لیتے ہیں, لگاتے ہیں اور آپ پریونٹیبل ڈیزیزز کو اوائڈ کرتے ہیں اور بہت ساری مورٹیلٹی کو ریڈیوز کرتے ہیں. تو کراچی کے اندر اگر ہم صرف بات کریں تو تقریباً 50% بچے جو ہیں وہ یہ پورا جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا 23 مارچ سے آن ورڈ, تقریباً 50% بچے جو ہیں وہ اپنے روٹین ایمونائزیشن کے لیے وزٹ جو ہیں وہ پرفارم نہیں کر سکے. صرف کراچی کے اندر ڈیلی بیسس پہ تقریباً 2500 سے 2700 بچے جو ہیں وہ مس ہوئے ہیں. اس میں بہت سارے فیکٹرز تھے, ایک تو جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا تو ہم بہت سارے لوگ جو ہیلتھ سروسز جو کمیونٹی لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم تیار نہیں تھے, اس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی شامل ہیں, سی ایس او بھی شامل ہیں, ہمیں تو اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے, اپنے ورکر کو ٹرین کرنے کے لیے, ایس او پیز کو کہ وہ فالو کر سکیں سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے, اور پھر ایجوکیشن کیا پرووائڈ کرنی ہے کمیونٹی لیول کے اوپر کہ لوگوں کے اندر جو یہ کووڈ کا خوف ڈیولپ ہوا ہے جو کہ جینوئن ہے, اس کو ہم کس طرح سے پریونٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ان کو راغب کر سکتے ہیں کہ وہ واپس ان سروسز کی طرف آئیں. یہ ایک کی فیکٹر تھا جو کمیونٹی لیول کے اوپر جتنی بھی سی ایس اوز ہیں جو گورنمنٹ کے لوگ کام کر رہے ہیں, تو کس طرح سے ہم سب نے مل کے جو ہے وہ گراؤنڈ لیول کے اوپر بھی مل کے کام کیا. ایک چیز جو ہم نے ایکسپیرینس کی وہ یہ تھی کہ چونکہ لوگوں کے ذہن میں خوف تھا تو حفاظتی ٹیکے جو ہیں ان کے حوالے سے ایک چیلنج ہمیشہ سے رہا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ لو ہے. ہم جو ایک آپٹیمل کوریج اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں ہمیشہ چیلنج ہوتی ہے کمیونٹی لیول کے اوپر, تو ان کے لیے کس طرح سے کاؤنسلنگ مٹیریل ڈیولپ ہونا چاہیے, وہ کس طرح سے راغب کریں آپ دوبارہ سے حفاظتی ٹیکوں کے حوالے سے. تو یہ ایک چیلنج تھا جو ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, ای پی آئی کے لوگوں کے ساتھ مل کے, سی ایس اوز ساری جو ہیں وہ مختلف علاقوں کے اندر کام کر رہی ہیں.
بہت شکریہ, اور میں اب آپ سب سے یہ جو ابھی بات ہوئی اس پہ مزید ظاہر سوالات ہیں تو, لیکن پہلے ڈاکٹر نصرت اب تھوڑا سا آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی جو این جی او ہے الفت کے نام سے, کیونکہ کووڈ کے دوران سرجریز جو ہیں کم ہو گئیں, تو کیا اس دوران آپ لوگوں نے کی جو ضروری تھیں یعنی ایمرجنسی کی جو تھیں یا بالکل ختم ہو گئیں تھیں سرجریز مارچ کے بعد سے؟
جو ایمرجنسی میں کرنی پڑی ہمیں وہ تو ہم نے کی, ادروائز سارے لوگ ڈرے ہوئے تھے, ہاسپٹلس میں بھی رش کم تھا اور ہم لوگ انیشلی جب پیک تھا کووڈ کا تو ہاسپٹلس میں بھی خالی ایمرجنسی کام ہی ہو رہا تھا, الیکٹیو کام نہیں ہو رہا تھا. وہ بچے جو انتظار کر سکتے تھے پھر ہم نے ان کو ویٹ کرایا اور اب ہم نے دوبارہ شروع کیا اور الحمدللہ بچے ہو رہے ہیں آپریٹ.
تو ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی اہم ادارہ ہے آپ کا غیر سرکاری, تو تھوڑا سا بتائیے کہ کیسے شروع کیسے ہوا؟ آپ فاؤنڈنگ ممبر ہیں, آپ اور ڈاکٹر علی دونوں, ان سے ابھی میں بات کرتی ہوں, لیکن پہلے آپ بتائیے کہ خیال کیسے آیا اور پھر فنڈنگ وغیرہ کہاں سے ملتی ہے آپ کو؟
تو یہ خیال اللہ کی طرف سے آیا, ہم نے نہ سوچا تھا نہ کوئی پلان کیا تھا. ون آف مائی کو فاؤنڈنگ ممبر واز پوسٹڈ ان سوات اور ان کے پاس ایک بچہ تھا جو کہ سویلین ڈرائیور کا بچہ تھا, تین سال ساڑھے تین سال کا. انہوں نے فون کیا اور کہا کہ جی یہ بچہ ہے, باپ رو رہا ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا, پتہ چلا دل میں سوراخ ہے. تو پھر ایک ہی میں پتا کیا, اس وقت کافی سارے پیسے لگتے تھے, 50% ڈسکاؤنٹ ملا. میں نے پانچ دوستوں کو, اس وقت تو پیسے مانگنے بھی نہیں آتے تھے, اب تو ہم کافی ٹرین ہو گئے اس فیلڈ میں بھی
جی.
تو پانچ دوستوں کو میسج کیا, آدھے گھنٹے میں پیسے جمع ہو گئے, وہ بچہ آیا, علاج کرایا اور چلا گیا. اور ہم نے اس کے بعد یہ ریلائز کیا کہ یہ تو بڑا آسان کام تھا کہ کسی سے پیسے لے لیں اور کسی کا علاج کرا دیں. تین ساڑھے تین مہینے ہم نے اس پہ ڈبیٹ کیا اور پھر ہم نے اپنی الفت بنائی. ایکچولی الفت از یو ایل پی ایچ اے ٹی, اسٹینڈ فار یونیفائڈ لائسنس فار پروموشن آف ہیلتھ اینڈ ایڈوانس ٹریٹمنٹ. سو اس کو پھر ہم نے 2009 میں رجسٹر کرایا. مین آبجیکٹو یہی تھا کہ وہ جتنے کمپلیکیٹڈ یا کمپلیکس سرجیکل کنڈیشن ہیں ہم ان کا علاج کرائیں ان بچوں کا, بیکاز ایک تو ماں باپ کو اس کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہوتی, پھر علاج اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ وہ ان کو پتا چل بھی جائے کہ علاج کرانا ہے تو وہ نہیں کرا پاتے. سو الحمد للہ 11 سال ہو گئے اور ہم اسی مشن کے ساتھ چل رہے ہیں کہ کوئی ایک بچہ بھی پاکستان میں کمپلیکس سرجیکل ڈیزیز کے ساتھ انٹریٹڈ نہیں رہنا چاہیے.
تو کوئی خاص چیلنج جو اس دوران مارچ کے بعد سے جب کہ کووڈ جو ہے بہت پھیل گیا تو اس کے بعد سے آپ نے خاص طور پہ فیس کیا ہو سرجیکل پروسیس میں؟
الحمدللہ ایسا ہمیں کوئی پرابلم فیس نہیں کرنا پڑا. یہ ہے کہ جو بچے الیکٹیو تھے اور ماں باپ انتظار کر رہے تھے ان کو ہمیں تھوڑا سا انتظار کرانا پڑا, مگر وہ سب سمجھتے ہیں کہ انتظار کرنے میں بہتری ہے, جب ہاسپٹل کھلے گا اور الیکٹیو کام شروع ہوں گے تو ظاہر ہے ان کی باری بھی آ جائے گی. سو الحمدللہ ایسا ہمیں کوئی چیلنج فیس نہیں کرنا پڑا. جہاں تک فنڈنگ کی بات ہے تو ہماری پورے پاکستان میں فرینڈز ہیں اور اب چونکہ اتنا لمبا عرصہ ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے تو رمضان سے ایک مہینے پہلے سے میسیجز ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور فرینڈز اینڈ فیملی ہی ہمارے میجر ڈونرز ہیں.
اچھا اب ڈاکٹر علی فیصل, کیونکہ آپ بچوں کی بیماریوں کے باہر ہیں اور ایک ایسے ہاسپٹل میں ہیں جو ایک نمایاں اس کا مقام ہے, تو آپ تھوڑا سا بتائیے چیلنجز کے بارے میں کہ کیا آپ کو نظر آتے ہیں کہ کووڈ نے کیا چیلنج پیدا کیے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے جو چند مہینے میں نقصان ہوا ہے وہ نقصان تو چند مہینے میں ہوا ہے لیکن اسے پورا کرنے میں برسوں شاید لگ جائیں گے, تو سب سے زیادہ جو ہے سنگین چیز آپ کو کیا نظر آتی ہے آنے والے دنوں میں؟
جو مختلف اوقات میں ہمارے پاس چیلنجز رہے ہیں وہ بچے جن کی کچھ ادویات چلتی رہی ہیں, جیسا کہ وہ بچے جن کو ایسما ہے یا وہ بچے جن کو ٹیوبرکلوسس ہے یا وہ بچے جن کو ڈائبٹیز ہے یا ہائپر ٹینشن ہے, جن کی دوائیاں مستقل اور لمبے عرصے کے لیے چلتی ہیں اور مستقل چلتی رہتی ہیں. جب کووڈ کا سیناریو آیا تو وہ بچے اپنے جو ریگولر فزیشین ہیں ان سے ملاقات نہیں کر پائے, اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن کا استعمال کیا ہوا تھا, کچھ مخصوص ہسپتال کام کر رہے تھے, کچھ مخصوص فارمیسی کام کر رہی تھی, لیکن بہت سے گورنمنٹ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا, ایسے اداروں کے ساتھ مل کے کام کیا کہ جو ہے کسی طریقے سے دوائیاں پہنچا سکے ایسے مریضوں کو یا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. سو پہلا تو مسئلہ ان مریضوں کے ساتھ آیا اور ان کے والدین کے ساتھ آیا. دوسرا جو ہے وہ کمیوٹ کا بہت بڑا پرابلم تھا, جیسے کہ اگر ہمارے مریض کراچی میں دور مقام پہ رہتے ہیں یا کراچی سے باہر رہتے ہیں اور وہ کراچی میں آ کے ہمیں دکھاتے ہیں تو وہ جو کمیوٹ کا پرابلم ہے وہ ایک دوسرا بڑا چیلنج تھا. اس کا اندازہ ہم نے اس طرح لگایا کہ ہم ان کو ٹیلی کلینک سٹارٹ کر دی, ہم نے ان کو واٹس ایپ کلینک سٹارٹ کر دی, ویڈیو کال پہ لے لیا, لیکن اپیرنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ جو والدین ہیں جب تک وہ اپنے مالج اپنے بچے کو نہیں دکھائے تو وہ सेटिस्फेक्शन नहीं रहती, और मालिश पर भी जब तक बच्चे को हाथ नहीं लगाए, प्यार नहीं करे और उसको एग्जामिन नहीं करे, उसके पास भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहती। तो वो एक पेचीदगी का मसला था जो कि शुरू के 4 महीने में तो बहुत ज्यादा रहा, और जैसे ही स्मार्ट लॉकडाउन खत्म हुआ, थोड़ा सा फीजिबिलिटी मिली, रिलैक्सेशन मिली, लोगों ने फौरन से आने के बाद अस्पतालों का रुख किया। और अगर अब देखें तो अस्पताल हमारा जो है उसमें क्लिनिक के जो औकात है हम बड़ी बहुत मुश्किल से मैनेज कर पा रहे हैं लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूर दूर रखने में। तीसरा जो बड़ा चैलेंज मुझे लगता है वो इस जमाने में रहा गवर्नमेंट के लेवल पे और प्राइवेट सेक्टर के लेवल पे, बच्चों को और फैमिलीज को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की हिदायत करने का रहा, हैंड वॉशिंग का रहा। लेकिन मुझे लगता है कि किसी हद तक हम कामयाब रहे, लेकिन बहुत हद तक जो है हम उसमें मुकम्मल कामयाब नहीं हो सके, और वही इम्पैक्ट जो है आता रहा अब उन बीमारियों के साथ जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। आखिरी जो वो है इम्यूनाइजेशन का, वो वैक्सीन जो कि अभी अभी जो है जिन बच्चों को नहीं लगी, जैसे कि खसरे की वैक्सीन, आपको पता है खसरे की अगर वैक्सीन नहीं लगे बच्चों के अंदर आप प्रोटेक्ट नहीं होते, ना सिर्फ ये बल्कि कम्युनिटी में बहुत ज्यादा, यानी 100 में से अगर 95 बच्चों को खसरे की वैक्सीन लगे तो वो बाकी 5 बच्चे प्रोटेक्टेड हो गए, वरना प्रोटेक्शन नहीं आती। तो एक बहुत बड़ा मसला जो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो सकता है हमारे पास, अल्लाह हमें आसानी करे इसके अंदर, वो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस जो कि रिवर्स हो सकती है, जिसमें डिफ्थेरिया है यानी कि खतरनाक है, काली खांसी है, खसरा है, और तपेदिक टीबी जिसका खास तौर पे लोग क्योंकि घरों में रहे हैं, एक्सपोजर ज्यादा घरों के अंदर रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है।
डॉक्टर अब्दुस्सत्तार शेख साहब, आपका इदारा जो है वो इस तरह से बहुत ही आम है कि पूरे पाकिस्तान से आप मरीजों को लेते हैं, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पाकिस्तान के अलावा करीबी जो मुल्क है अफगानिस्तान, वहां से भी मरीज आपके पास आते हैं। तो ये जो कम्यूटिंग की बात की डॉक्टर अली ने, तो आप ने जो ये सैटेलाइट सेंटर्स, अब मैं चाहूंगी कि उसके बारे में आप हमें बताएं और किस तरह आपने जोड़ा मरीजों को जो दूर दराज इलाकों में है ताकि वो भी इस्तेफादा कर सकें आपके अस्पताल की सर्विसेज से।
उसने ये कि 2017 से पहले सिर्फ हमारे पास NICUD कराची में था, और हम लोग विजिट पे गए थे लाड़काना की तरफ, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट थे, और इतने पेशेंट थे जो कि अनडायग्नोज थे या फर्स्ट टाइम आ रहे थे। दूसरे सेंटर्स थे, दूसरे सिटीज थे, वहाँ भी वैसे बहुत सारे पेशेंट थे, लोकल लेवल पे ट्रीट हो रहे थे, जो जाहिर वहाँ पे स्पेशलाइज सेंटर्स नहीं थे तो मिसमैनेज भी हो रहे थे, कॉम्प्लिकेशन भी हो रही थी जब तक वो टर्शियरी केयर या मेन सिटी तक पहुंचते। तो उसमें ये था कि वहां का हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया, तो पता चला कि वो पेशेंट जिनको प्राइमरी केयर चाहिए, जिनको इमरजेंसी की सूरत में ब्रीच करना होता है टर्शियरी केयर तक, वो नहीं कर पा रहे थे, और मॉर्टलिटी बहुत ज्यादा हो रही थी। स्पेशली वो जो बच्चे होते हैं, जो न्यू बॉर्न होते हैं, सस्पेशन होता है कि ये बच्चा दिल का मरीज है और सीरियस टाइप ऑफ बर्थ है, जिसको डायग्नोस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगी और कोई ना कोई मॉर्टलिटी और मॉर्बिडिटी होगी। तो उन बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा था और वो बच्चे नहीं पहुंच पा रहे थे। तो इसमें ये हुआ कि हमारी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने आपस में डिसाइड करके गवर्नमेंट से हेल्प लेके सबसे पहले एक सेंटर लाकर हमें स्टार्ट किया कि हम ट्रायल बेस से देख लेते हैं कि क्या है। जब हमने स्टार्ट किया 2017 में, तो वहां पे बड़े होते हैं उनको तो फायदा हो रहा था कि कोई हार्ट अटैक की सूरत में विद इन 90 मिनट्स पहुंचना होता है तो आउटकम बेहतर होता है, 90 मिनट्स के बाद अगर पहुंचे तो कॉम्प्लिकेशन होती है, आउटकम पूर होता है, उनको तो फायदा हो रहा था 100%। जो उससे ज्यादा फायदा हुआ वो उनको हुआ जो हम लोगों ने देखा कि वहां पे जो बच्चे आ रहे थे वो आ रहे थे जो 80-90% जिन्होंने कभी दिखाया ही नहीं था, जिनको पता ही नहीं था कि दिल का मर्ज तो है कौन से किस्म का है, बस ये कि उनको फिजिशियन ने ऑस्कल्टेशन में सुन के महसूस करके बताया था आपके बच्चे को दिल का मसला लगता है, मगर वर्कअप नहीं हुआ था, पता नहीं था, वो ऐसे ही सालों के सालों, कोई 10 साल का बच्चा था, कोई 15 साल का। तो हमारे पास 80-90% जब न्यू बच्चे थे जो फर्स्ट टाइम डायग्नोज हुए, उसमें 25% के करीब वो थे जो अपना सब्जेक्ट टाइम निकाल चुके थे, जिनको उस टाइम पे जब प्रेजेंट किया तो समझ नहीं कर सकते थे, ऑलरेडी उनकी कॉम्प्लिकेशन समझे कि एक लिमिट से ज्यादा क्रॉस कर चुकी थी। तो वो 25% ऐसे थे जिनको हम बचा सकते थे अगर वो टाइम से आ जाते हमारे पास। वहां पे पेशेंट शुरू किए तो हमें पता चला कि इंटीरियर में हर सिटीज में इस तरह के बहुत सारे पेशेंट हैं, थाउजेंड्स की तादाद में, क्योंकि पाकिस्तान में समझे कि हमारे पास 50-60,000 बेबीज बॉर्न होते हैं हर साल दिल के मर्ज के साथ, तो हर साल वो समझे कि जमा होते जा रहे थे। तो एक सेंटर के बेसिस पे हम लोगों ने फिर देखा कि नहीं, इस तरह के सेंटर्स बाकी सिटीज में होना चाहिए। उस पर एक सीधी बात है, एक पर्सनल एफर्ट्स भी होती है, एक गवर्नमेंट लेवल पे भी एफर्ट्स होती है। इसको हम लोगों ने अपना डेटा प्रेजेंट किया, उनको जो ट्रीटमेंट दी थी پیشنٹ کو اس کا آؤٹ کم پریزنٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ جو ڈاسٹک فرق ہے یہ اتنا پیشنٹ میں ڈفرنس آ رہا ہے کہ وہ سمجھے کہ ہم لوگ جو مورٹلٹی ہے اگر نارملی ہم سمجھے کہ جو پیشنٹ نہیں پہنچ پا رہا اس میں اگر 30-40% ہے تو اس کم کر کے 2-3% پہ لے کے آئے تھے ود ان 90 منٹس یا ود ان جو نیو بورن بیبیز تھے وہ ہمارے پاس آ رہے تھے ان کو ہم ایکو کر کے ارلی مینجمنٹ دے دیتے تھے اس کے بعد پھر ہم اپنے ٹرشری سینٹر میں ریفر کرتے تھے سرجری کے لیے ماڈل سینٹر جو ڈاکٹر میں اسٹارٹ ہوا اس کے بعد ہم لوگوں نے سکھر پھر کھیرپور حیدرآباد ٹنڈو محمد خان مٹھی نواب شاہ بنا لیے اس 10 سینٹر کے بیسس پہ آپ سمجھے کہ جسے ہمارے کراچی سینٹر کی کیپیسٹی ہے 1500-2000 پر منتھ ہم بچے دیکھ پاتے ہیں ان کا ایکو یا سب چیزیں کر پاتے ہیں اس میں سے تقریباً سمجھے کہ ہم پر منتھ کے حساب سے 50-60 سرجریز کر رہے تھے ان بچوں کی جن کو ضرورت تھی مگر جب وہ سینٹرز ڈیولپ ہوئے تو ان سینٹرز پہ جو ہماری کیپیسٹی ہو گئی سمجھے کہ 4 times زیادہ ہو گئی وہاں پہ ہم 7-8000 پر منتھ کے حساب سے بچے جو دل کے مرض سے امراض کے ساتھ تھے ان کو دیکھ رہے تھے ان کا پورا ورک اپ بھی کر رہے تھے اور اس میں سے ہمارے پاس 3 ایسے سینٹرز تھے جس سکھر وہاں پہ پراپر ہاسپٹل ہم لوگوں نے بنا لیا جس طرح کراچی میں نصیبی کا فل فلیج ہاسپٹل ہے انکلوڈنگ وہاں پہ سرجریز انٹروینشن اینجیو پلاسٹیز اور سب چیزیں اسٹارٹ کر دی اس طرح ٹنڈو مو خان میں اسی طرح ہاسپٹل بنایا حیدرآباد میں بنایا اور باقی شہر میں بھی چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلس بنائے تو اوور آل ہم لوگوں نے ایسے کیا پاکستان میں 50,000 نیو بورنز پیدا ہوتے ہیں دل کے مرض کے ساتھ تو ہماری جو سیٹلائٹ سینٹر جب ڈیولپ ہوئے ٹوٹل تو اس میں ہم لوگوں کی اب کیپیسٹی ہے 70-80,000 پر ایئر اب ہم بچے دیکھ لیتے ہیں ڈفرنٹ سینٹر میں اس کا مطلب ہے کہ ہم 50,000 اگر پورے پاکستان کے فار ایگزامپل بچے ہمارے پاس آ بھی جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم 20-30,000 دیکھ سکتے ہیں مگر ظاہر ہے ہر سینٹر پہ سرجری کی فیسلٹیز نہیں ہے جو پلاسٹک کی فیسلٹیز نہیں ہے اس میں ہم لوگوں نے فی الحال یہ کیا کہ جتنے بھی سینٹر سٹیز ہیں سندھ میں وہاں تو سینٹرز بن گئے ہیں اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پہ ہم لوگوں نے یونٹس بنائے ہیں ایک سمجھے کنٹینر پہ ایک فل فلیج جیسے کلینکس ہوتی ہے ایمرجنسی مینجمنٹ کی سب چیزیں ہوتی ہیں تاکہ جو بھی قریبی کوئی بھی پیشنٹ ہو جو ود ان 30-40 منٹس میں وہاں ریچ کر پائے وہاں پہنچتا ہے اس کو ہم اسیس کر کے دیکھ لیتے کہ واقعی اس کو اگر ضرورت ہے تو ہم نیئر بائی جو بھی سینٹر ہوتا ہے سیٹرائٹ سینٹر یا چھوٹا ہاسپٹل یا بڑا ہاسپٹل وہاں پہ ہم پہنچا دیتے ہیں اور بلوچستان ہے وہاں پہ ایسے کوئی سیٹ اپ نہیں ہے تو وہاں کے تقریباً سب پیشنٹ جو ہیں اسپیشلی بچے وہ ہمارے پاس آتے ہیں جیسے نیئر بائی سینٹر کو پڑتا ہے سکھر تو سکھر ہمارے لوور پنجاب کے تقریباً پیشنٹ وہاں پہ آ جاتے ہیں بلوچستان کے آ جاتے ہیں اس کے علاوہ کے پی کے اور آؤٹ آف بارڈرز بھی جو پیشنٹ ہوتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اور اس کو ہم فری آف کاسٹ سروس پرووائڈ کرتے ہیں اس کو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں
اب چلتے ہیں یاسر شفیق صاحب کے پاس یاسر صاحب آپ سے خاص طور پہ میں کیونکہ ہیلتھ پالیسی آپ کا سبجیکٹ ہے آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرکاری سطح سے زیادہ جو این جی اوز ہیں ان کی وجہ سے ہیلتھ سسٹم جو ہے کام کر رہا ہے کراچی میں خاص طور سے
یہ خیال آپ کا کچھ حد تک صحیح ہے اور میں اس میں جو سی ایس اوز ہیں یا این جی اوز ہیں یہ جو ہیں بالکل ڈیپ روٹیڈ ایریاز کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں گراؤنڈ لیول کے اوپر گلی کوچوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی کمیونٹی کی جو ریچ ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور اس چیز کو جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر بھی رہے ہیں اور زیادہ اور اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان این جی اوز کو ان سی ایس اوز کو بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کمیونٹی جو ہے وہ کس طریقے کی ہے جتنی بھی سی ایس اوز ہیں ان کی ایک اچھی اسٹرینتھ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کام کرتے ہیں کسی بھی علاقے کے اندر ڈپینڈنگ آن کہ ان کا نیچر آف ورک کیا ہے وہ وہاں کے لوکلز کو ہائر کرتے ہیں تو جو ان کے پاس جتنی اچھی نالج ہوتی ہے اس پرٹیکولر ایریا کی صحت کے حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے اور سوشل جو ڈٹرمیننٹس ہوتے ہیں ان کے حوالے سے وہ میرے خیال سے اور شاید کسی ادارے کے پاس ممکن نہیں ہے تو آپ نے صحیح کہا کہ کراچی میں اور اسپیشلی پاکستان میں بھی اگر آپ اوور آل دیکھیں تو سی ایس اوز اور این جی اوز کا بہت اچھا رول رہا ہے اور ہوگا ان فیوچر بھی جتنی بھی یہ ادارے ہیں یہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایک ایڈیڈ ویلیو ہے ان کی
اچھا ابھی جیسے ستار شیخ صاحب بات کر رہے تھے اسے یہ اندازہ ہوا کہ جو چھوٹے قصبے گاؤں جو ہیں ان میں ظاہر ہے کہ این جی اوز اس طرح موجود نہیں ہے اور سرکاری سہولتوں کا بھی فقدان ہے تو ابھی آپ ہی کے سیکٹر کی بات کروں گی کہ جو سی ایس اوز ہیں تو کیا آپ لوگ ان علاقوں میں جو دور افتادہ ہیں جیسے ناردرن ایریاز ہیں قبائلی علاقے ہیں تو وہاں پر آپ لوگوں کا کیا کردار ہے
तो बहुत सारी जो सीएसओ एनजीओ जिनको आप कहते हैं, अगर आप उनकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो बहुत वाइडली स्प्रेड है, और मेजॉरिटी का जो एम है वो डेफिनेटली या तो अर्बन स्लम्स हैं जहाँ पे हेल्थ इंडिकेटर्स जो हैं वो वर्स हैं कंपेयर्ड टू रूरल एरियाज, या तो वो किसी रूरल एरियाज के अंदर काम कर रही है, या वो जो बिल्कुल नॉर्मल पॉपुलेशन होती है जो कि आज इधर हैं लोग और कम्युनिटी कल किसी और जगह पे मूव कर गई, तो बहुत स्प्रेड है सीएसओ की जो रेंज है वर्किंग की। और आई मस्ट से कि सीएसओ जो है वो इन इलाकों के अंदर बहुत वाइडली काम कर रही हैं, और वहां के एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी काम कर रही हैं, हेल्थ सेक्टर में भी काम कर रही हैं, और सोशल सेक्टर में भी काम कर रही हैं।
अच्छा डॉक्टर नुसरत फारूकी, अब आप थोड़ा सा बताइए कि जो सर्जरीज होती हैं उल्फत करवाता है जिन सर्जरीज को, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी बीमारियां हैं, मतलब किन अमराज के लिए वो सर्जरी होती है बच्चों में?
देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा कॉमन या जो सबसे ज्यादा तनासुब है वो है दिल के मसलों का, दिल में सुराख जो पैदाइशी तौर पर बच्चों के होते हैं। और जैसे डॉक्टर अब्दुल सत्तार शेख ने कहा कि इतने सारे बच्चे पैदा होते हैं जिनको ये बीमारियां लाहक हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बच्चों में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। उसके अलावा फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मैलफॉर्मेशन, तालू का ना जुड़ना या यूरिनरी प्रॉब्लम जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो, अपेंडिक्स हर्निया नहीं, वो तो आसान सी चीजें वो हो जाती है, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है उनको हम बेसिकली कैटर करते हैं।
मैं बस यहाँ पे डॉक्टर नुसरत की बात एक ऐड करूंगा कि बच्चों की जो दिल की सर्जरीज है वो दो किस्म की होती हैं, एक होती है वो बच्चे जो कि नीले पैदा होते हैं, एक होती है वो बच्चे जो कि पिंक पैदा होते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती है वो यूजी उन बच्चों की होती है जो कि नीले पैदा होते हैं, क्योंकि उनको अर्ली सर्जरी की जरूरत होती है, उनकी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती है, और कभी कभी उनको एक प्रोसीजर नहीं बल्कि मल्टीपल प्रोसीजर्स की जरूरत होती है। बल्कि ऐसे बच्चों की सर्जरीज के अंदर कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी बहुत होते हैं, यानी कि हार्ट का एकदम कम या ज्यादा तेज चलना या हार्ट का ब्लॉक होना, ये इनकी सर्जिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ ऑपरेशन में भी ऐसी चीजें हो जाती हैं। डॉक्टर सरदार ने बहुत अच्छी बात की थी और वो ये कहा था कि 50 से 60 हजार बच्चे इस मुल्क में दिल के अमराज के साथ पैदा होते हैं, लेकिन अगर इसको इस हिसाब से देखा जाए कि क्या वो सारे के सारे बच्चे केटर हो सकते हैं, कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कितने सेंटर हैं, बलूचिस्तान में कितने सेंटर्स हैं, पिशावर में कितने सेंटर्स हैं, तो अगर आप देखें तो मेनली ये सेंटर्स बड़े बड़े सिटीज के अंदर हैं जहाँ पे ऐसे फास्ट लंग एरिया कम्यूट का
बिल्कुल।
दूसरी बात मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि हम सिर्फ ऑपरेशन कराने के बाद खुदाफिस नहीं कहते हुए अपने बच्चों को।
अच्छा,
तो जो पहला बच्चा था हमारा, हम आज भी उससे कॉन्टेक्ट में है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जितने भी हैं ये ठीक होके स्कूल जाएं, पढ़ें लिखें और फिर एक मस्बत कंट्रीब्यूशन दें अपना सोसाइटी की तरफ। सो माँ बाप से हमारा कांटेक्ट रहता है, और अगर कभी साल दो साल के बाद उनको किसी और ऑपरेशन की जरूरत हो या उसी में कोई एनहांसमेंट करने की जरूरत हो तो हम उनको इस बात पे भी फैसिलिटेट करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि एक दफा ऑपरेशन कराने के बाद हम बच्चे को भूल जाते हैं। तो जो पहला बच्चा था हम आज भी उससे कांटेक्ट में हैं और वो उसका सारा जो एजुकेशन फॉलोअप है हम वो भी उनसे लेते हैं। सो वो बच्चे जो एक दफा एक्सपोज होते हैं, जैसे 2010 में जो सैलाब आया था उसमें जब हमने काम किया तो हमें 6 कजन थे आपस में बच्चे, उन सबके दिल में सुराख था, और ये सुजावल ठट्टा सुजावल बाईपास का टेंट सिटी बनी थी पाकिस्तान नेवी की, वहां पे हमने इन बच्चों को पिक किया था। आज भी जब हम उन बच्चों को बाकी बच्चों के दरमियान देखते हैं तो चूंकि वो एक्सपोज हुए थे शहर से और सफाई सुथराई के हवाले से, तो वो बच्चे दूर से नजर आते हैं कि वो साफ सुथरे भी होते हैं, उनकी पर्सनल हाइजीन भी बेहतर होती है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारा बच्चों के साथ, जब एक दफा ताल्लुक बन जाता है तो फिर हम उनको साथ साथ लेके चलते हैं।
तो बच्चा कितना बड़ा है? जो पहला बच्चा था
13 साल का हो गया।
अच्छा, और पढ़ता है?
जी बिल्कुल, स्कूल जाता है।
अच्छा,
पढ़ता है।
तो डॉक्टर सत्तार, अब आपकी तरफ मैं आती हूँ, और आपका सरकारी अस्पताल है, आमतौर से लोग बात करते हैं, जाहिर है कि आपको पता है कि मीडिया को बहुत से लोग खत भी लिखते हैं, अपनी कहानियां भी सुनाते हैं, तो ये मुझे अंदाजा होता है कि गो के अस्पताल सरकारी है और जाहिर है कि वहाँ तमाम चीजें मुफ्त होनी चाहिए, लेकिन जब मरीज वहाँ जाते हैं तो उन्हें दवाएं वगैरह खुद खरीद के लानी होती हैं। तो चलिए, बहुत से लोग तो इस्तेआत रखते हैं, लेकिन मैंने देखा है सिविल अस्पताल के बाहर पूरे पाकिस्तान में لوگ بڑے ہوتے ہیں باہر اپنے بستر ڈالے ہوئے, ظاہر ہے کہ ان کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا, وہ کسی گاؤں سے آئے ہوتے ہیں, تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر وہ لوگ اپنی دواؤں وغیرہ کا, جبکہ دوائیں خاصی مہنگی ہیں, خاص طور پہ دل سے متعلق جو دوائیں ہیں, مطلب کیا سرکاری طور پہ دوائیں نہیں دی جاتی لوگوں کو؟
یہ پیٹرن نہیں ہے. ان ایس یو ڈی میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پیشنٹ آتا ہے اس کو میڈیسن ہم فری میں دیتے ہیں, چاہے وہ انجیکشنز ہو, ٹیبلٹس ہو, یا کوئی بھی ایکسپینسیو ٹریٹمنٹ ہو. اس میں ہم کبھی بھی پیشنٹ کو لکھ کے نہیں دے سکتے یہ الوئڈ نہیں ہے. ان ایس یو ڈی کے کسی بھی سینٹر میں یہ سمجھے کہ ہمارے سیٹ اپ میں اور باقی گورنمنٹ سیٹ اپ میں یہ ڈفرنس ہے کہ جہاں پہ ہمیں کسی قسم کی پرمیشن نہیں ہے کہ آپ پیشنٹ سے کوئی چیز آؤٹ سائڈ سے منگوائیں. ان کو بھی کہا ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں جب ایڈمیشن ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو نہ پیسے دینے ہیں, نہ کوئی آپ نے میڈیسن کے لیے پیسے دینے, نہ پروسیجر کے لیے پیسے دینے. اس کے لیے پوری فنڈنگ ہمیں گورنمنٹ کرتی ہے اور وہ اس حساب سے ہم ریئرلی ان کے پاس اپنا ڈیٹا پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ ایکسپینڈیچرس ہوئے تھے, اس حساب سے ہم جیسے ایکسپینڈ کرتے جاتے ہیں تو ریئرلی ریوائز ہوتا ہے. تو ہمارے جتنے بھی سینٹر سے, جتنی بھی برانچز سے, یہ ہاسپٹل کا کام ہے کہ میڈیسن ارینج کرے. اگر میڈیسن اویلیبل نہیں ہے, کوئی میڈیسن ہم لوگ خود ڈاکٹرز منگواتے بھی ہیں تو وہ پیشنٹ کو ریفنڈ کرواتے ہیں پیسے. اس کے علاوہ جہاں پہ کوئی بھی پروسیجر ہو, چاہے انٹروینشن ہو, سرجری ہو, اینجیوپلاسٹی ہو, فری آف کاسٹ, سی ٹی اسکین ہو, یا پیس میکر لگے, یا پھر ایک آرٹیفیشل جسے ہم لوگ نے ہارٹ لگائے ہیں, تو وہ سمجھے کروڑوں میں ان کی چارجز ہوتی ہے, مگر فری آف کاسٹ. اس کے علاوہ ان کا فالو اپ کا پروگرام ہم لوگ نے اس طرح رکھا ہے کہ فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہمارے پاس سکھر سے آیا, اس کی سرجری یہاں پہ, تو وہ بعد میں جا کر سکھر میں فالو اپ کرائے گا ان ایس یو ڈی برانچ میں, تاکہ اس کو یہاں تک بار بار آنا نہ پڑے. کم از کم 5 to 10 years کا فالو اپ ہوتا ہے ہمارے پاس. نیئر بائی جو بھی سینٹر سے ان کو ہم لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ فوراً بچہ کون ہو, آپ کو اگر لگتا ہے کہ بچے میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے, بلو ہو رہا ہے, دل بہت بڑا ہوا ہے, تو آپ فوراً کم از کم اس ہاسپٹل لے کے آئیں, ہم دیکھ لیں گے. اگر کارڈک پیشنٹ ہوگا تو اپنے پاس رکھیں گے, اگر نہیں کارڈک نہیں ہے تو پھر آپ اپنے پاس رکھیے گا. وہ کوئی سرجری ہوگی تو وہ ہم اس سرجری یا کوئی انٹرونشن جو بھی پروسیجر ہوتا ہے وہ فری آف کاسٹ ہو جاتا ہے. تو پہلے اویئرنیس نہیں تھی تو ریفر نہیں ہوتا تھا, یا لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ کون سے پیشنٹ کو ہم بھیجیں. اسپیشل نیو بانس پیشنٹ کے لیے جو ڈیلی ویجز پہ فیملی ہے, وہ خود بھی نکلے, ظاہر وائف نکلے گی, 2-3 بچے ہیں وہ بھی نکلیں گے, جہاں آئیں گے جہاں ارینجمنٹ ہو, تو وہ بہت نان کمپلائنٹ ہوتے تھے. زیادہ تر بچے وہیں نکلیکٹ ہو جاتے تھے اس وجہ سے, اور سمجھے کہ بہت کمپلیکیشن ڈیولپ ہوتی تھی. جب این جی اوز نے دیکھا کہ نہیں ہمیں اویئرنیس کرنی ہے, تو وہ انہیں لوکل جی پیز کے ساتھ, دوسرے ڈاکٹرز کے ساتھ یا پیرامیڈک کے ساتھ مل کے اویئرنیس بہت انٹروڈیوس کروائی ہے. اس سے زیادہ جو مین چیز ہے وہ ہے مدر, کیونکہ یہ کنجنیٹل ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے, بچوں کے سوراخ ہوتے ہیں یا جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں مدر کی نیوٹریشن, ویکسینیشن, ان کا چیک اپ, یا ان کا الٹرا ساؤنڈ اور ان کی جو میڈیکیشن ہے اس کا بہت رول ہے. اگر مدر ہیلدی نہیں ہوتی, نیوٹریشن پراپر نہیں ہوتی, ویکسینیشن نہیں ہوتی یا انفیکشن ہوتا ہے, تو یہ بھی ایک مین سمجھے کہ سبب ہے بچوں میں دل کی بیماریوں کا. سلو پروگرس بھی ہم ڈیولپ کریں, وہی کریں کہ جس فیملی میں ایک یا دو بچے پہلے سے ہیں جن کو دل کی بیماریاں ہیں, تو ان ماؤں کو ہم رجسٹر کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ اپنی نیوٹریشن, ویکسینیشن, فالو اپ, ایون بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس کا, وہیں پہ ایکو کارڈیوگرافی ہو جاتا ہے کہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر ایسی کوئی بیماری تو نہیں ہے, جس کو ہم فوراً ان کو مدر کو کہیں کہ نہیں آپ اس انڈسٹریل ایریا میں یا ریموٹ ایریا میں رہتے ہیں تو آپ قریب ہی آ کر سینٹر میں آ کر ڈلیوری کریں.
ظاہری تمام پروگرام بہت اچھے ہیں, اور کئی دفعہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس طرح کی چیزیں موجود بھی ہیں جس سے ان کو مدد مل سکتی ہے یا وہ جا سکتے ہیں. کانٹیکٹ کا کیا طریقہ ہے سب سے اچھا, کس طرح لوگ آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟
جتنے بھی پیڈیاٹرک کمیونٹیز ہے, جس میں پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن ہے, تو ان کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے. دوسرا ہے کہ جو بھی سینٹر سے جس سٹی میں, جیسے فار ایگزامپل سکھر میں ہمارا مین سٹی ہے, تو سکھر کے جتنے بھی ہاسپٹل ہیں, جتنے پیڈیاٹریشین ہیں یا جی پیز ہیں, ان کے ساتھ ہم ملتے رہتے ہیں, جہاں زوم پروگرامس رکھتے ہیں ان کو انوائٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ آ جائیں. پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ ٹرین کر کے اسی سٹی میں, ان کے اپنے سٹیز میں ہی ان کو ٹرین کر کے رکھا ہے ایز اے کنسلٹنٹ کر کے, تاکہ وہ وہیں لوکل ایریا میں سرو کریں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں پہ زیادہ ایڈریس کرنا ہے. تو آج کل ہم لوگ اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی پیڈیاٹریشین ہیں ان کو ہم اپنے پروگرامس میں لے کے آئیں, ان کو ہم ٹریننگ پروگرام میں ان کریں, جو کہ ہمارے پاس ماشاء اللہ جی سمجھے کہ 15 کے قریب پیڈیاٹریشین کرنٹلی ٹریننگ پروگرام میں ہو رہے ہیں, ٹرین ہو رہے ہیں. 10 کے قریب ٹرین ہو کے ایز اے کنسلٹنٹ ڈفرنٹ سٹیز میں چلے گئے ہیں جو کام شروع کر دیا ہے, اور 40 کے قریب ایسے ہیں جو انڈر گریجویٹ ہے وہ ہمارے پاس کام کر رہے ہیں.
لیکن ایمرجنسی کی صورت میں کوئی ایسا ٹیلی فون نمبر ہے جس پہ وہ کانٹیکٹ کر سکے؟
جی بالکل, جتنے بھی سینٹر پہ سب کا ہارڈ لائن نمبر ہے, ہیلپ لائن نمبر ہے, جو ایون لوکل آپریٹر ہوتا ہے اس کے پاس بھی ہوتا ہے. जो पीटी सेल का ऑपरेटर उसको भी बताता है कि सेटासिन ट्रेनासिविटी सखर है उसका नंबर वो मिला के दे देगा। उसके अलावा ऑनलाइन हम लोगों ने जो वेबसाइट रखी है, वेब पेजेस है, फेसबुक है, ट्विटर अकाउंट है, सबके थ्रू डेली बेसिस पे हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं।
जब दोबारा मैं आपके पास आऊंगी तो मैं चाहूंगी, क्योंकि जाहिर आपको जबानी तो याद नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसे फोन नंबर है जो आप बताना चाहें जिस पर कराची के बाहर के लोग भी रابطہ कर सकें, कराची के अलावा। हमारा प्रोग्राम बहुत लोग सुनते हैं क्योंकि हमारे यहाँ से कॉल इन शोज होते थे, कोविड का हम पे ही असर पड़ा है कि क्योंकि हम लोग घरों से काम कर रहे हैं तो हमारे कॉल इन शोज खत्म हो गए। तो आपके पास एक तांता बना होता था क्योंकि लोगों को इतनी जरूरत है मेरे ख्याल हेल्थ की सर्विसेज की कि वो बेचारे इंतजार करते हैं कि उन्हें कोई मिले वो मदद के लिए पूछ सकें कुछ भी। तो अब हम चलते हैं यासिर साहब के पास, हम लोग कोई डिस्कशन कराते हैं तो जाहिर है जो लोग आते हैं माहरीन तो वो हम उन्हीं को लाते हैं जिनका एक पैशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पैशन आपको हर जगह नजर आता हो। तो जाहिर है कि बहुत सी गफलत भी है और लोगों को बहुत सी शिकायतें भी हैं, माली वसाइल जिनके नहीं है, कई दफा लोगों को पता भी नहीं होता। जैसे मुझे पता है कि लोगों को ये नहीं पता कि इसकी दवाएं बहुत महंगी है मगर वो मुफ्त ले सकते हैं, वो कि उन्हें उसके लिए बड़े शहरों में आना पड़ता है। आप मुझे बताइए कि किस तरह लोगों को किस तरह ये बताया जाए।
ट्रूली मैं हमारे भी एक्सपीरियंस में हुआ कि जो सेहत की सहूलतों के बारे में जो लैक ऑफ आगाही है वो बहुत मैटर करती है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि वाइटल पाकिस्तान ने आगा खान के डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक के साथ मिलके इस वक्त तकरीबन 300 बच्चे ऐसे हैं जिनको मौरूसी बीमारी थी दिल की, ये कराची के अर्बन स्लम्स मुख्तलिफ अर्बन स्लम्स में हमने उनका इलाज करवाया और उनमें से तकरीबन 200 के करीब बच्चे ऐसे थे जिनकी सर्जरीज हुई है आगा खान हॉस्पिटल में और माँ बाप को एक रुपया भी नहीं खर्च करना पड़ा। और वो हमने इस तरीके से किया कि कुछ पैसे जो हैं वो उनको वेलफेयर से मिले, कुछ अगर वो ज़कात एलिजिबल थे एक खास क्राइटेरिया पे उस पर वो फॉल करते हैं तो उनको हमने उसके थ्रू इलाज करवाया। और जहां पे वो किसी भी क्राइटेरिया पे फॉल नहीं कर रहे थे वाइटल पाकिस्तान ने उनके बिहाफ पे पे किया है। तो ये की आगाही है जो लोगों के पास होनी चाहिए कि और उनको एक की मैसेज जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जो एनजीओस काम कर रही हैं, जो हुकूमती इदारे काम कर रहे हैं, उनको कनेक्ट किस तरह से कर सकते हैं इन इदारों से जहां पे ये जबरदस्त किस्म का इलाज हो रहा है और किस तरीके से जो है वो इन सेहत की सहूलियात को इस्तेमाल करके अपने बच्चों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं और अपनी सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं। हम लोग अपने लेवल के ऊपर ये करते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर वाइटल पाकिस्तान तो हमारे जितने भी डॉक्टर्स होते हैं हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर क्लिनिक्स के ऊपर उनको ये चीज मालूम होती है कि अगर किसी खास बीमारी के साथ कोई बच्चा आ रहा है या कोई हमला खातून आ रही है तो उसको कहाँ पे रेफर करना चाहिए, कहाँ पे उसका इलाज जो है वो बेहतर तरीके से हो सकता है और क्वालिटी हाई क्वालिटी इलाज हो सकता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमारा फिजिशियन जो उस प्राइमरी हेल्थ के सेंटर के ऊपर बैठा हुआ है उस कम्युनिटी के अंदर वो उस सारी इस नॉलेज के साथ बैठा हुआ होता है। फिर हमारी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको हमने ट्रेन किया हुआ है इस हवाले से कि अगर उनको घर के लेवल के ऊपर हाउसर लेवल पे कोई अगर बच्चा किसी डेंजर साइन के साथ मिल रहा है उसमें कोई भी ऐसी अलामत है जिसकी वजह से उसको डॉक्टर का देखना जरूरी है तो वो उस माँ बाप को आगाही फ्राहम करते हैं कि इस बच्चे को इधर लेके जाना चाहिए, इधर से इसका इलाज होगा, वो आपको बेहतर मशवरा दे सकेंगे बजाय इसके कि उसको घर पे रखा जाए और खुदा ना खासा उसकी जान को खतरा लाहक हो। जो लोग इस प्रोग्राम के हवाले से सुन रहे हैं हमारा उनके लिए की मैसेज है कि हमारा हम सबका एक फर्ज है कि हम इस तरह के मैसेजेस को ग्राउंड लेवल के ऊपर फैलाएं और लोगों को आगाही दें कि ये इलाज जो है मुख्तलिफ इदारों में मुयस्सर है।
बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर नुसरत अब आपसे क्योंकि काफी हमारे प्रोग्राम का वक्त कम ही बचा है अब इस डिस्कशन का, लेकिन मैं खासतौर पर ये जो कोस्टल एरियाज में आपके कैंप हैं लगाते हैं आप लोग उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए और ये कि गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान किस तरह के कैंप आप लोगों ने लगाए अगर लगाए तो।
इसमें मैं आपको बताऊं कि वी आर लकी कि हम इसमें पार्टनरशिप है हमारी पाकिस्तान नेवी के साथ और पूरी कोस्टल बेल्ट में हम कैंप लगाते हैं, केटी बंदर, शाह बंदर, जाती, चोरजमाली, फिर उसके बाद यूनसाबाद, गडानी, कुंडमलीर, उरमारा, पसनी, तो पूरे साल का हमारा रोटा बनता है और अमूमन 10 से 15 कैंप एक साल में हम करते हैं। इस साल चूंकि कोविड हो गया तो शुरू में हमने 3 कैंप किए थे, फिर बीच में कोविड की वजह से हमें रोकना पड़ा, अब हमने दोबारा शुरू किया है और फिलहाल चूंकि ये अर्बन फ्लडिंग हुई और उसके बाद हमने अपने आप को कॉन्सेंट्रेट किया है मारवी गोट में, जो कि कायदाबाद में मदीना टाउन के अंदर है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन अर्बन फ्लडिंग की वजह से वहां हुई थी और हमने अभी कोई एक महीना अभी पूरा नहीं हुआ है, 20 दिन में कोई 5 कैंप्स किए हैं। एवरी संडे हम हर इतवार के दिन हम वहां जा रहे हैं। फिलहाल तो टोटल 5 कैंप हम अभी तक कर चुके हैं। ये कंटिन्यूस मुस्तकिल एक हमारा प्रोग्राम है जो कि चलता रहता है। 2019 में हमने कोई 7-8 कैंप्स किए थे, 18 में हमने 15 कैंप्स किए थे। तो डिपेंडिंग के हालात कैसे हैं और सिचुएशन कैसे, नंबर ऑफ कैंप्स ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन एक मुस्तकिल काम है जो कि हम कर रहे हैं।
अच्छा, तो इससे पहले कि डॉक्टर अली से मैं कहूँ कंक्लूड करने को क्विकली, डॉक्टर अब्दुल सत्तार शेख साहब, अगर नंबर कोई हो कॉन्टेक्ट का और आप बताना चाहें लोगों को।
नंबर है
02199-21-7125। बहुत शुक्रिया और मुझे यकीन है कि लोग बहुत फोन करेंगे आपको और जिस तरह की मुफीद मालूमात आपने दी। डॉक्टर अली फैसल, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कई दफा जब मैं डॉक्टर से कहती हूँ या किसी एनजीओ से, वो वेबसाइट का बताते हैं और वो बहुत ही मौकर एनजीओ है, ऐसी नहीं, और मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ मगर वेबसाइट कितने लोग जा सकते हैं वेबसाइट तक, ये भी तो बात है ना कि लोगों की रसाई, जिस आदमी को जरूरत है उसकी रसाई तो बहुत कम है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सेल फोन पाकिस्तान में बेताश है, तो इस तरह के मैसेजेस सेल फोन पर बाकायदा, यानी जो पब्लिक सर्विस के ऐलानात हैं वो सेल फोन पर आप लोग भेजा करें, और इसके अलावा और भी आज हमने जो भी बातें की अगर आप कंक्लूड करें उनको।
पहले डॉक्टर साहब अगर आप भी उल्फत का फोन नंबर बता दें, हम शेयर कर दें तो प्लीज।
वैसे तो मैं अपना फोन नंबर ही दिया करती हूँ, हमारा अलग से हमने कोई उल्फत का फोन नंबर अभी नहीं है। आप नोट करना चाहें तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं
जी।
मेरा नंबर है 0300-236-2551।
वैसे मैं अपने सुनने वालों से ये भी कहूंगी, मुझे पूरा यकीन है आप लोग नोट कर रहे होंगे नंबर, लेकिन प्लीज आपको ये तो बताना है कि डॉक्टर्स को भी सोने का हक होता है, तो थोड़ा सा आप लोग जब कांटेक्ट करें जो भी नंबर आपको दिए गए, खासतौर पे ये जो पर्सनल नंबर है, तो डॉक्टर नुजहत को रात को मत जगाइएगा और दिन में उनको फोन करके पूछिएगा जी। डॉक्टर अली, अब आपके तरफ।
मेरे 4-5 इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं। पहला मैसेज तो ये है कि जिन लोगों की बच्चों की इम्यूनाइजेशन कोविड के दौरान नहीं हो सकी, फौरन से अपने बच्चों को वैक्सीन करवाइए। वैक्सीन जिंदगी बचाती हैं, वैक्सीन फ्यूचर बनाती हैं, और वैक्सीन सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव है। दूसरी चीज जो है वो कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी केसेस हैं, अभी भी कम्युनिटी के अंदर है, स्कूल ओपन हो चुके हैं बच्चों के, आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो आपके पास जो 4-5 चीजें गवर्नमेंट ने बताई हैं दुनिया जहान के अंदर कोविड से बचने के लिए, वो है मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग करना। तो बराए मेहरबानी खुद भी कीजिए, अपने बच्चों को भी कराइए। तीसरी चीज कि अगर आपके बच्चे को कोई भी बीमारी लाहक होती है किसी भी किस्म की, तो आजकल सारे हॉस्पिटल्स ओपन हैं, अपने बच्चों का इलाज में देरी नहीं कीजिए और फौरन से उनको दिखाने की कोशिश कीजिए। चौथी चीज ये कि जो सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान के कोने कोने के अंदर आवाम की बहबूद के लिए काम कर रही है। इनका बहुत क्लोज रिलेशनशिप है गवर्नमेंट के साथ, और सारी सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम एनजीओ के नाम से जानते हैं, इनको गवर्नमेंट ने इजाजत दी है आपके साथ काम करने की। ये गवर्नमेंट से इजाजत लेने के बाद आपके कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी इनके साथ तआवुन कीजिए। आखिरी दो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं, एक तो पोलियो का, जिन एरियाज में एक्सटेंड हो गई है पोलियो की वैक्सीन, तो अगर आपके घर पोलियो के कतरे पिलाने वाले आ रहे हैं तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। क्योंकि 5 दिनों में अगर वो वैक्सीन नहीं हो सकी क्योंकि आपके बच्चे घर पे नहीं थे या कहीं आप लोग कहीं गए हुए थे, तो बराए मेहरबानी अगर वो आपके घर आ रहे हैं तो पिलाइए। दूसरा ये कि स्ट्रॉन्ग हार्ट को रखने के लिए 3 चीजें करना जरूरी है, हेल्दी डाइट मतलब मुतवाजन गजा, एक्सरसाइज यानी कि वर्जिश, और आखिरी चीज अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज।
मोबाइल फोन जो है उस पर मैसेजेस पब्लिक सर्विस से मुतालिक भेज सकें
जी। सुना होते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आते हैं, गवर्नमेंट نہ صرف گورنمنٹ کی طرف سے بلکہ بہت سارے جو پرائیویٹ کوآپریشنز ہیں انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو سیف میسیجز ہیں وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. آپ جیسے جیسے ہماری رنگ ٹون ہے, ہماری رنگ ٹون پہ جو ہے ہر جب میں کسی کو فون کرتا ہوں تو فوراً سے وہ میسج آنے شروع ہو جاتے ہیں رنگ ٹون پہ, جو گورنمنٹ کا میسج ہے, ہینڈ سینیٹائزر کا, اسکول اوپننگ کا, سوشل ڈسٹینسنگ کا. سو یہ بہت اچھے طریقے سے استعمال ہو رہی ہے.
بہت میں شکریہ ادا کرتی ہوں ڈاکٹر علی فیصل آپ کا, ڈاکٹر نصرت فاروقی صاحبہ, ڈاکٹر عبدالستار شیخ صاحب اور یاسر شفیق صاحب کہ آپ اس پروگرام میں آئے. اور عالمی دن کے موقع پر دل کے اس سے بہتر تحفہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے آ کے اتنی اچھی باتیں ان کو بتائیں کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, نہ صرف دل کی بیماریوں سے بلکہ بہت ساری بیماریوں سے جن میں سر فہرست حفاظتی ٹیکے ہیں. تو بہت شکریہ ادا کروں گی آپ چاروں کا پروگرام میں آنے کے لیے. سامعین, اب میں آپ کو ایک رپورٹ سنوانا چاہتی ہوں ایک ایسی بیماری کے بارے میں جس کو بہت سے لوگ بیماری ہی نہیں سمجھتے, یعنی ہکلاہٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر فلم میں اور ٹیلی ویژن میں, ریڈیو کے پروگراموں میں ایسے کرداروں کو دکھایا جاتا ہے جو ہکلاتے ہیں, اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا مذاق اڑایا جانا چاہیے. حالانکہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج ممکن ہے, اور بجائے مذاق اڑانے کے اور ان لوگوں میں جو ہکلاتے ہیں احساس کمتری پیدا کرنے کے, اگر انہیں اعتماد دینے کی کوشش کی جائے اور بچپن میں خاص طور پہ اگر والدین ان کا علاج کرائیں تو یہ مرض دور ہو سکتا ہے. اس بارے میں ایک بہت اچھی رپورٹ سنواتے ہیں سمن خان کی جو انہوں نے لاہور سے ہمیں بھیجی ہے.
مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے کہ میری مدر نے کتنی دفعہ آنسو بہائے ہیں اس بات پر, میرے ساتھ ہم دونوں نے مل کے بہائے.
خواجہ عبدالحق جانتے ہیں کہ ہکلاہٹ ایک انسان کی خود اعتمادی کو کتنی گہری ٹھیس پہنچاتی ہے. وہ 35 سال تک اس مسئلے سے لڑتے رہے ہیں.
اسکول میں ایون ٹیچرز مجھے کہتے تھے کہ اس نے تو جب آنسر نہیں کرنا ہوتا تو یہ نہیں بولتا, ادر وائز تو بول رہا ہوتا ہے. اینڈ دیٹ کلمینیٹڈ فرام دا فیکٹ کہ کچھ ڈیز آتے ہیں جب آپ کسی حد تک ٹھیک ہو جاتے ہیں, کچھ ڈیز آتے ہیں جب آپ بہت زیادہ اٹک رہے ہوتے ہیں. مذاق اڑایا جاتا تھا اسکول میں, بہت ہوئی بلینگ ہوئی میری, اور میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی اس سے نہ گزرے جس سے میں گزرا اور ہکلانے والے گزرتے ہیں.
پاکستان میں مختلف تھراپیز کے ذریعے ہکلاہٹ کم کرنے کے کئی پروگرامز موجود ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ اسپیچ تھراپسٹ کے پاس عموماً بالغ افراد آتے ہیں کیونکہ والدین اکثر ہکلاہٹ کو مرض نہیں سمجھتے.
ایک یہ بڑا مسکنسیپشن ہے کہ اگر بچہ ٹھیک سے بات نہیں کرتا تو لوگ چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں, کوئی دوائی ہو جائے گی, ہمیں کوئی دوائی مل جائے گی. سٹٹرنگ کے لیے یا سٹیمرنگ کے لیے یا کوئی بھی اسپیچ یا لینگویج ڈس آرڈر ہے اس کے لیے کوئی دوائی نہیں ہوتی. ہم بولنے کے طریقے کو بہتر بناتے ہیں.
ماما
ماہرین کے مطابق ہکلاہٹ عمر بھر ساتھ رہتی ہے, مگر ارد گرد کے افراد کے تعاون اور مناسب علاج سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. دوسری جانب لوگوں کے منفی رویے تکلیف کی نفسیاتی اور جسمانی شدت کو بڑھا دیتے ہیں.
اسٹگما ایک اٹیچڈ ہے ہمارے یہاں, جس کو ہم ہکلاہٹ یا لوکل زبان میں تھتھا پن بھی کہتے ہیں, وہ بہت زیادہ اٹیچ. ہم لوگوں کو نام رکھتے ہیں, ہم اپنے ٹی وی پلیز میں ان کریکٹرز کو کامک کر کے دکھاتے ہیں. اس وجہ سے لوگ اسٹیمر کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں یا جو سیکنڈری ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں.
اسکاٹ لینڈ سے تربیت حاصل کرنے کے بعد آج عبدالحق پاکستان کے مختلف شہروں میں اپنے جیسے لوگوں کو بلا معاوضہ تربیت دے رہے ہیں.
سٹٹرنگ جس کو بہت زیادہ, اس کو آپ دیکھیں گے تو وہ اسٹرگل, منہ کی کنٹورشنز اور وہ ایک اسٹرگل صاف نظر آ رہی ہوتی ہے. ہماری اس کے خلاف فزیکل ٹیکنیکس ہیں جو کہ ہم لگاتے ہیں, فار ایگزامپل میں اس وقت بھی یوز کر رہا ہوں. پھر شیم کا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یار میں بے شک خاموش رہ جاؤں, مجھے اٹکنا نہیں چاہیے بول کر. تو بیسیکلی اٹ از ٹو ٹائر, فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ٹیکنیکس ہیں ہماری.
ہیومن برین اس کو بتا رہے ہیں نا کہ سخت ہے نرم ہے. یو آر پٹنگ ورڈز ٹو واٹ شی از ڈوئنگ. اے دیکھو اے نرم ہے, ان ہاتھ لاؤ.
ماہرین کے مطابق ننھے بچوں میں بولنے کا آغاز کرنے پر یہ مسئلہ ابھر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ الفاظ کا ذخیرہ اپنے ذہن میں اتار رہے ہوتے ہیں، لیکن ہکلاہٹ موروثی مسئلہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہکلاہٹ کا شکار بہت سی مشہور شخصیات سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنے تجربات کا اظہار کھل کر کرتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس سپیچ آرڈر کو سنجیدہ لیں اور اس مسئلے سے دو چار افراد کی دل آزاری کر کے ان کے لیے مزید مشکلات پیدا نہ کریں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے شہناز عزیز کو آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی۔ آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا گیا۔